بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وله وبعد شمال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله شيخ فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد الرسل عباد البدر حفظه الله رأيك نسمع آتك درس كآغاز هنا باب سيد كرته امام صاحب فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کا کلام سمر میں کا بیان. سمر سے کیا مراد ہے؟ شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں سمر هو السحر بعد هدأة الليل, جب رات کے جب سکون چھا جاتا ہے تو اس وقت جاگنے کو سمر کہا جاتا ہے. وقد جاء عنه صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن السمر بعد هدأة الليل, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہی بھی آئی ہے, یعنی منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے جب سکون چھا جاتا ہے اور کچھ وقت گزر جاتا ہے رات کا, اس وقت جاگنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. واستثنى من ذلك سمر الرجل مع زوجه, اس سے جو استثناء ہے کہ کوئی شخص اگر جاگتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے اہل کے ساتھ یا اہلیہ کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں السحر ولا سیما فی زماننا هذا يعد من المصائب العظیمہ, زیادہ تک جاگنا جو ہے رات کو دور حاضر میں خصوصی طور پر بڑی مصیبتوں میں سے سمجھا جاتا ہے, یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے. والبلایا الکبیرۃ ولہ جنایات کثیر کثیر علی کثیر من الناس, بہت ساری مسائل اور جنایات ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں میں. ومن اعظم الجنایات التي ترتبت عليه في زمانها هذا اضاعه صلاه الفجر, جو سب سے بڑے یعنی اس میں جرم ہے اور جنایت انسان پر کرتا ہے دور حاضر میں, وہ فجر کی نماز کا ضائع ہے, فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. وهذه والله مصيبه جسيمه, اللہ کی قسم بہت بڑی مصیبت ہے. فاذا نام الانسان عن هذه الفريضه العظيمة فقد جنى على يومه جناية عظيمة, جو شخص فجر نماز کو چھوڑ کے سو جاتا ہے یعنی رات کو جاگنے کی وجہ سے کسی وجہ بغیر عذر شرعی کے, اور اکثر یہی جاگنے کی مصیبت ہی وجہ ہوتی ہے, تو ایسا شخص جو ہے اپنے نفس کے اوپر بہت ہی بڑا جرم کر بیٹھتا ہے. قال المقيم رحمه الله, المقيم رحمه الله فرماتے ہیں مفتاح دار السعادة جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 میں, وأول النهار والشمس بمنزلة شبابه وآخر بمنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة. دن کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے جب سورج اپنی جوش و شباب میں ہوتے ہیں, اور دن کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ اس کی بزرگی و شیخوخت کے مانند ہوتا ہے, اور یہ چیز تجربے سے معلوم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد الرزاق فضل اللہ, من شب علی شیء شاب علیہ, جو کسی چیز پہ جوان ہوتا ہے وہ اسی پر بوڑھا ہوتا ہے. جو آپ کی عادت ہے روزمرہ زندگی میں آپ بچپن سے کرتے ہیں پھر جوانی وہی کرتے رہیں, ظاہر ہے آپ کا پھر بڑھاپا بھی اسی میں ہی اسی طریقے سے گزرے گا. فما یکون من الانسان فی اول یوم ینسحب علی بقیاتہ, جو انسان پہلے وقت میں کرتا ہے دن میں وہ پورا دن اس کے ساتھ ویسے رہتا ہے, یعنی جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اکثر اوقات دوسری نمازوں کا بھی دھیان نہیں کرتے, ان کی عادت بری عادت ہو جاتی ہے, جو فجر کی نماز چھوڑ دی ہے تو باقی نمازوں کی توفیق اسے عمومی طور پہ ہوتی نہیں ہے نعوذ باللہ. واقعی یہ بات مجرب ہے, دیکھ لیں آپ جو بے نمازی ہیں اکثر فجر نماز چھوڑ دیتے ہیں, ان کو اکثر فجر کی نماز نہیں پڑھتی اس لیے باقی نمازیں میں نہیں پڑھتے, پھر نماز کب پڑھ جب ان کو دل کرتا ہے اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. شخص فرد ومن شب على شيء شاب عليه فما يكون من انسان في اول يوم ينسحب على بقيته, جو دن کے ابتداء میں ہوتا ہے وہی آخر دن تک کھینچا چلا جاتا ہے. ان نشاط فنشاط, اگر چستی ہو تو چستی رہے گی, وان کسل فکسل, اگر سستی ہے اور کسل ہے تو وہ بھی اس طرح کے پورا دن میں رہتا ہے. اور یقیناً دیکھ لیں آپ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے پورا دن دیکھے کیسے گزرتا ہے, اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں بھائی سستی ہے طبیعت ٹھیک نہیں رہتا, اکثر مریض میرے پاس آتے ہیں بھی فجر نماز پڑھی ہے, ہاں پڑھیں گے وہ پڑھے گی نہیں, میں پوچھا ابھی پڑھی ہے نہیں پڑھی نا, تو اس لیے تمہیں یہ مصیبت اور تکلیف ہے. نماز پڑھو دیکھو چستی کیسے آتی ہے, جبکہ کوئی شوگر بھی نہیں ہے, کوئی وجہ بھی نظر نہیں آ رہی, سستی ہے, کمزوری ہے, دل نہیں کرتا کام کرنے کو, دل بڑا عجیب سا گزرتا ہے, ہر طرف سے کوئی نہ کوئی یعنی کوئی فکر لگی رہتی ہے بغیر وجہ کے. کئی مریض آتے ہیں نیند اڑی ہوئی ہے, وجہ کہتا کچھ نہیں, کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, لیکن نیند نہیں. نماز پڑھتے ہو پانچ وقت خاموش, مسئلہ ہے نماز کا, بس کبھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی نماز پڑھ لیتے ہو کیا مطلب ہے, کبھی یہ کبھی کیا کہ کبھی کھایا کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا, کھانا روز کھاتے ہو ہاں, تو نماز پھر کبھی کبھی کیوں پڑھتے ہو, کام بھی روز کرتے ہو ہاں. میرے پاس بعض ڈرائیور آتے ہیں, ڈرائیونگ میں کوئی یعنی کوئی قباحت نہیں ہے, یعنی اچھے پیشوں میں سے ہے, جو یعنی محنت مزدوری کا اور خون پسینے کمائی کا پیسہ ہے. میں حیران ہوں کہ دس دس گھنٹے مسلسل گاڑی چلاتے ہیں, دس گھنٹے مسلسل. الگ بندے کچھ بریک وغیرہ, کبھی آٹھ گھنٹے بریک لگاتے تو لگاتے ہیں, کبھی ہمارا مسلسل چلتے رہتے ہیں. نمازیں کہاں گئی ہیں بھائی, تمہارا کھانا پینا, تمہاری صحت, یہ سب یعنی مشینی سی زندگی ہے. تو بیماری لگے گی کہ نہیں لگے گی, مصیبتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, یہ کوئی عذر نہیں کہ میں دس گھنٹے یا آٹھ گھنٹے مسلسل گیا چھ گھنٹے مسلسل گاڑی چلاتا ہوں, یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے تمہارے پاس. حلال کمی سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم ارکان ایمان اسلام سے کوئی رکن چھوڑ دو اور یہ کہو کہ میں حلال کمی کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے. یہ کسی نے کہا ہے بھائی, یہ کون سی حلال کمائی ہے تمہاری, اور پھر برکت کہاں سے آئے گی, پوری زندگی میں برکت زندگی یعنی کہ اس کام میں مکمل زندگی میں بے برکتی سے چھا جاتی ہے نعوذ باللہ, ہر طرف کوئی نہ کوئی مصیبت لگی رہتی ہے. تو شیخ صاحب یہ قول بڑا پیارا قول ہے کہ جو آپ دن کی ابتدا میں کرتے ہیں وہی تمہارے پورے دن میں کھینچا چلا جاتا ہے تمہارے ساتھ. مشہور مقام رحمہ اللہ کا قول کہ سورج جب صبح نکلتا ہے فریش ہوتا ہے, اس میں چستی نظر آتی ہے, اور آہستہ آہستہ جیسے وہ اسمان کی طرف اوپر بڑھتا جاتا ہے اس جوانی چھا جاتی, پھر آہستہ آہستہ جب غروب کی طرف جاتا ہے تو پھر بوڑھا پڑ جاتا ہے. ہمارا دن بھی کچھ ایسے گزرتا ہے سبحان اللہ. دن کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, اگر چستی ہو دن کی ابتدا میں, نماز بھی پڑھیے باجماعت فجر کی الحمدللہ مومنوں نے, اور پھر دیکھیں کام میں چاہت دیکھیں, لگاؤ دیکھیں, اور آسانیاں کیسے ہوتی ہیں, برکتیں کیسے ہوتی ہیں, اور آہستہ سے پورے آخر دن تک کھینچا چلا جاتا ہے, رات تک اذکار آسان ہو جاتے ہیں, نوافل آسان ہو جاتی ہیں, سچ بولنا آسان ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, لیکن دل کی ابتدا غلط ہے. جو اصل چیز نماز فجر کی چھوڑ دی ہے, باقی کیا خیر رہے گا. اس لیے میں نے کہا کہ سستی چھائی ہوتی ہے, کاہلی ہوتی ہے, سر میں درد, اچھا مسلسل سر درد ہے, وجہ کوئی پتہ نہیں, بیماری کوئی نہیں, سر کا درد مسلسل بغیر کسی وجہ کے, سستی ہے, کاہلی ہے, چڑچڑا پن ہے, دنیا کوئی نہ کوئی تنگ دل میں کوئی ہے مسئلہ, کوئی تنگی ہے. ارے دل میں کسی جی بھی کیے ٹھیک ہے, ٹیسٹ میں کیے ٹھیک ہے, خرابی دل کی پتہ کیا ہے, یہ تنگ اس لیے کہ راحت نہیں ہے. راحت کیوں نہیں, کیونکہ نماز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جوڑ دیا ہے دل کی راحت کے لیے, نماز اس میں سے ایک چیز ہے, ایمان ہے, تقویٰ ہے, سب یہ دل کے معاملات ہیں, اللہ پہ بھروسہ ہے, توکل ہے, یہ چیزیں سب جڑی ہوئی ایک ساتھ. اب نماز نہیں پڑھنی, یہ تقویٰ میں ایمان میں کمزوری ہے, پھر کہ دل میں سکون بھی ہونا چاہیے, نہیں نہیں ہوگا سکون دل میں, بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خیر چاہتا ہے, اس لیے آپ کو دل تھوڑا تنگی دی ہے تاکہ آپ نماز پڑھیں اور دل کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی تنگی دور ہو, ورنہ ایسی بھی پرواہ نہیں ہوتی, نماز پڑھنا پڑے برابر, کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. نعوذ باللہ, جیسے کہتے ہیں کہ تو مت ماری گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ جیسے ویسے رہیں, لیکن جسے کچھ تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس تکلیف سے بندہ توبہ کرے, جو وہ کوتاہی کر رہا ہے, جو وہ غلطی کر رہا ہے, تاکہ حق کی طرف واپس پلٹے. الغرض ہمارا موضوع جو ہے آج کی درس میں سمر کا معاملہ ہے, رات کو جاگنے کا معاملہ ہے. رات کو جاگنا بغیر وجہ کے درست نہیں, آج کل جاگنا تو ایک عادت سی بن گئی, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر جاگنا عبادت کے لیے ہے, اگر جاگنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے, بشرطے کہ فجر کی نماز ضائع نہ ہو, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جاگنا بغیر کسی عذر شرعی کے ہے, یا بغیر, بعض لوگوں کی جاب جو ہے وہ رات کو ہوتی ہے, نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں, مجبوری ہے, کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے, صرف جاگنا ہے بغیر کسی, اب تو ہماری مثلا ڈنر بھی دس بجے ہو گیا ہے تقریباً, عام طور پہ اکثر گھرانوں میں ڈنر جو ہے وہ نو بجے سے 9:30 بجے ہو جاتا ہے, کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد ہو تو پہلے نہیں ہوتا. ورنہ ڈنر جو ہے سلف کے زمانے میں مغرب کے بعد ہوا کرتا تھا, مغرب کے ٹائم وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے. عشاء کے بعد والا جو معاملہ ہے بعد میں آہستہ آہستہ آنے لگا. اب تو کئی لوگ 11 بجے 12 بجے بھی شاید ڈنر کرتے, جو کہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے غرض. تو رات کو جاگنا بغیر وجہ کے جو ہے وہ درست نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس جاگنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے. اور ایک ابھی تو شاید ٹائم نہیں ملے گا مجھے اگلے درس میں, جو دوسری حدیث ہے اس باب میں بڑی پیاری حدیث ہے اس پہ بات کریں. ابھی پہلی حدیث اس باب میں حدیث ہم 252 فرماتے ہیں, حدثنا حسن بن صباح البزار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدر ما خرافة؟ إن خرافة كان رجل من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہے, اس میں مجالد بن سعید راوی ہیں, اس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ لیس بالقوی, قوی نہیں ہے, جیسے کہ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ بدائے النہائے میں یہ فرمایا ہے. فرماتے وہ من غرائب الحدیث وفیہ نکارۃ ومجالد بن سعید يتکلمون فیہ, کلام کیا گیا اس راوی پہ, اس طرح کے اعتبار سے ضعیف ہے مجالد کی وجہ سے. اور متن میں بھی نکارت ہے, حدیث کی متن میں بھی نکارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہر میں سے ایک بیوی نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے حدیث خرافہ ہے. یعنی خرافہ جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں خرافات میں سے وہ چیز جو من گھڑت جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو, افسانے ہو اس طریقے سے. تو سند کے اعتبار سے متن بھی نکار تو حدیث ضعیف ہے. اصل قصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ, ان خرافہ کا رجل من عذرۃ اسرته الجن, کہ خرافہ جو ہے اس شخص کا نام تھا, عذری یعنی عذر قبیلے سے اس کا تعلق تھا, اسے جنوں نے اسیر بنا لیا تھا, قیدی بنا لیا تھا. ثم رجعوا الى الناس, پھر لوگوں کو واپس بھیج دیا تھا. فكان يذكر الناس اخبارا غريبه ما راوها ولا سمعوها فيتعجبون منها. تو جب شخص واپس اپنے گھر میں آیا, لوگوں میں آیا, تو جنوں میں جس نے دیکھا تھا جب اسے اسیر کر کے لے گئے تھے ان کے قید خانے میں, تو بڑی عجیب باتیں کرتا تھا کہ یہ دیکھا میں نے, وہ دیکھا میں نے. تو لوگوں جب یہ بات عام ہونے لگی تو لوگوں نے کہا حدیث خرافہ, فقالوا حدیث خرافہ. واصبحت مثلا سائرا في كل حديث لا يصدق, مثال بن گئی ہر اس بات کے لیے, ہر اس حدیث کے لیے یا بات کر جس کی کوئی سچائی سے تعلق نہ ہو. تو جھوٹی بات کو کہتے ہیں یہ تو خرافہ ہے. اصل نام خرافات, اس یہ لفظ ادھر سے آیا ہے, اصل میں اس بندے کا نام خرافہ تھا تو یہاں سے آیا ہے. ولا يصدق الا انهم ان الحديث لم يثبت وفي متنه نكاره, تو شیخ عبد الرضا فرماتے ہیں حدیث ثابت نہیں ہے اور متن میں بھی نکارت ہے. تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف نہیں, لیکن مثال معروف ہے, جو مثال دی جاتی ہے عربی میں یہ صحیح مثال ہے. حدیث خرافہ سے مراد یعنی وہ بات جو قابل اعتبار نہ ہو, جس کی کوئی سچائی نہیں, اسے خرافہ کہتے ہیں. اس لیے خرافات کا لفظ بھی اسی لفظ سے آیا ہے. تو یہ شخص کا نام تھا جس کی وجہ سے یہ بات عام ہوئی ہے. اگلے باب کے حدیث میں حدیث پڑھ لیتا ہوں, شرح کا وقت نہیں ملے گا, اور انشاءاللہ اگلے درس مکمل شرح کریں گے انشاءاللہ. یہ حدیث جو ہے متفق علیہ حدیث بھی ہے اور بڑا پیاری حدیث ہے, لمبی حدیث ہے. آئے دیکھتے ہیں, امام سید رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 253, حدثنا علی بن حجر قال حدثنا عیسی بن یونس عن هشام بن عروة عن اخیه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. سيدة عائشة فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں بیٹھیں آپس میں سہیلیاں، انہوں نے یہ وعدہ کیا ایک دوسرے سے کہ ہم اپنے خاوند کے بارے میں کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، ان کی طرف سے باتیں کریں گے. فقالت الاولى، تو پہلے نے کہا، میں ابھی عربی میں پڑھوں گا ترجمہ اور لمبی حدیث ہے اور شرح اگلے حدیث میں، اگلے درس میں انشاءاللہ. فقالت الاولى زوجي لحم جمل غث على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانيه زوجي لا ابث خبره اني اخاف ان لا اذره ان اذكره اذكر اجره وبجره. قالت الثالثه زوجي العشنق ان انطق اطلق وان سكت اعلق. قالت الرابعه زوجي كليلة تهامة لا حر ولا قر، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل أم عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكفة ليعلم البثة. قالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك له إبل كثيرات له إبل كثيرات كثيرات المبارك كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في أهلي صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرثنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم أبي زرع. هي حديثة إيش حديثك تعلق سي شعب درس فضل فرماته یہ حدیث مشہور ہے اہل علم کے نزدیک ام زرع کے حدیث سے، اور بعض اہل علم میں سے بعض علماء نے ایک خاص کتاب لکھی اس ایک حدیث پہ، جیسا کہ القاضی عیاض رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے بغۃ الرائد لما تضمنه حدیث ام زرع من الفوائد، ایک کتاب اس حدیث کی مختلف فوائد میں بیان کی ہے، ومنه من شرحه ضمن مستوفیا فيه الكلام كالحافظ ابن حجر في کتاب فتح الباری، اور بعض علماء نے شرح میں بہت ہی لمبی شرح اس حدیث کی فوائد لکھی ہیں، جیسے فتح الباری میں سید بخاری شرح فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب میں انہوں نے بہت لمبی اس میں شرح میں فوائد لکھے ہیں. وهذا خبر الطويل الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النسوة في نبأ كل واحدة منهن مع زوجها. اس حدیث سید عائشہ نے 11 عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے خاوندوں کا ذکر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استمع علیہ مؤنسۃ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مؤنسہ کرتے ہوئے اپنے سید عائشہ کے ساتھ یہ پوری لمبی بات پوری سنی ہے، یہ جو باتیں ہیں. حسن معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فيه ان 11 امرأة اجتمعنا في مجلس واحد، ایک مجلس میں 11 عورتیں بیٹھی. وتعاهدنا ان لا تكتمن اخبار زوجهن شيئا، اپنے انہوں نے عہد کیا ایک دوسرے سے کہ ہم کوئی بھی چیز چھپائیں اپنے خاوندوں کے تعلق سے، سواء ما كان من ذلك مدحا او قدحا، کیا نہیں چھپائیں گے مدح و قدح کے تعلق سے. یہاں پر یعنی خصوصی زندگی بات جائز نہیں ہے، وہ بات نہیں ہو رہی، لیکن خاوند کے جو خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں کچھ چھپائیں گے نہیں، ہم سب ایک دوسرے کو بتائیں گے. فمنهن من ذكرت زوجها بمدح ومنهن من ذكرته بقدح، بعض بیوی نے صرف مدح کی ہے، بعض بیوی نے صرف قدح کی ہے. ومنهن من ذكرته بهما معا، اور بعض نے دونوں کا ذکر کیا، جو اچھائیاں تھیں برائیاں تھیں سب کا ذکر کیا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے، کافی وقت ہو گیا ہے. کیا معنی ہے اور کیا اس کے تعلق سے جو چند اہم باتیں ہیں، کیا پھر یہ معاملہ غیبت میں سے ہے یا نہیں ہے، کیوں ایسی بات کی گئی ہے، اور ثمر کے لحاظ سے اس کا کیا تعلق ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.